الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. متفرق مسائل کا باب زیر بحث ہے. عمر بن العاص کی روایت ہے، عن عمر بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اقلۃ السحر. عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں یہی سحری کھانے کا فرق ہے. اس باب کی پہلی روایت پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا تھا کہ سحری میں برکت ہے، اور سحری کا اہتمام رمضان کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے. اب یہ فرمایا کہ اہل کتاب کے ہاں جو بدعتیں پیدا ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بتدریج سحری کا اہتمام ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہرگز یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان کے ہاں اصل روزوں میں سحری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور ان کی حکمت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو صورت کے معاملے میں بعض اوقات آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ حقیقت کی پیروی کرتے ہیں یا صورت ہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. لیکن اس معاملے میں بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے لیے یہ چیز نہ ہو اور ہمارے لیے ہو. اہل کتاب کی جو کچھ تاریخ بن چکی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ جن احوال و حوادث سے گزر چکے تھے، ان کی بنا پر کئی تغیرات آ گئے تھے. یعنی کم و بیش 2-2.5 ہزار سال کی تاریخ اس کے پیچھے تھی، تو کئی تغیرات آ چکے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ہاں عملاً بعض چیزوں میں کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی لوگ داخل کر لیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے بچپن میں بہت اہتمام ہوتا تھا سحری کا، لیکن جیسے جیسے لوگ رات کو دیر تک جاگنے لگے تو یہی صورت پیدا ہو گئی کہ کہیں 1-2 بجے کچھ کھایا اور بس ہو گئے. تو یہ چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے وقت سے آدمی کو محروم کرتی ہے، اسی طرح دین میں جو دوسری برکتیں رکھی ہیں ان سے بھی محروم کر دیتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب نے بھی بتدریج مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اور مختلف احوال و حوادث سے دوچار ہوتے ہوئے سحری کے معاملے میں کوتاہی شروع کر دی ہے. تو اب ہم دین کی تجدید کر رہے ہیں، دین کو زندہ کر رہے ہیں، اس کو اصل صورت میں بحال کر رہے ہیں. تو اس میں بنیادی فرق یہی واقع ہوا ہے، روزے وہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کی ایک عبادت ہے، اور خود قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم، کہ روزے ان پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے تھے، لیکن اس میں یہ چیز، یہ خرابی درائی ہے کہ وہ سحری کے معاملے میں گریزاں ہو گئے ہیں. تو فرمایا کہ اس کا اہتمام رکھو. اس کی برکتیں کیا ہیں، ان پر پچھلی نشست میں گفتگو ہو چکی ہے. وعن سهل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں اجلت کرتے رہیں گے. یعنی جو وقت مقرر ہے اس میں خواہ مخواہ تاخیر نہ کی جائے. اس میں کئی پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی ایک عبادت ہے, عبادت اپنی ذات میں توجہ اور اہتمام چاہتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی آدمی رات کو 1-2 بجے اٹھا یا 10-11 بجے ہی سونے سے پہلے کھا پی کے فارغ ہو گیا تو وہ سویا رہے گا, لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہے, اس نے اٹھ کر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں, اپنے رب کو یاد بھی کیا ہے, اس کے بعد کھانا کھایا یا سحری میں جو کچھ بھی تناول کرنا تھا کیا, اب وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب اذان ہو, کب وہ روزہ بند کرے اور پھر اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے. تو اس سے نیت, توجہ اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جس کے بعد مجھے اپنی جبلی تقاضوں پر بھی پابندی لگا لینی ہے, تو یہ پوری طرح شعور میں آ جاتا ہے. اسی طرح اگر شام کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے اور کام میں لگے ہوئے ہیں یا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تو آپ نے دیکھا کہ جب روزے کو کھولنے کے معاملے میں لوگ عجلت کرتے ہیں تو وہ گویا صحیح کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو فرمایا ہے نا جمعے کے معاملے میں کہ فصو الی ذکر اللہ, تو یہ روزے کا افطار بجائے خود عبادت کا ایک حصہ ہے, تو وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک کھجور دے دیجئے, کچھ پانی کا گلاس دے دیجئے تاکہ روزہ افطار کر لیں. 2-4-10 منٹ میں ظاہر ہے کہ کوئی روزے میں آدمی مر نہیں جا رہا ہوتا, لیکن یہ جو اجلت ہے یہ اصل میں عبادت کے تاثر کو محکم کرتی ہے. تو اس وجہ سے سحری کے موقع پر یہ انتظار کہ اب اللہ کا حکم آئے گا اور میں اپنے منہ پر کفل لگا لوں گا, اور افطار کے وقت ہاتھ میں کھجور پکڑی ہوئی ہے یا پانی کا گلاس ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اذن الہی ہوگا اور ہم یہ کھجور منہ میں ڈال لیں گے, یہ اس چیز کو عبادت کے تاثر میں آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے. تو اس کی طرف گویا توجہ دلائی ہے کہ جب تک لوگ یہ اجلت کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے, ورنہ پھر بے پرواہی, بے نیازی, رکھ لیا روزہ, ہو گیا شروع, کر لیں گے ختم, کبھی فارغ ہوئے تو کھا لیں گے کچھ, یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو عبادت کے معاملے میں جس طرح کہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب نماز کا وقت آئے تو ذرا اہتمام سے وضو کر لیجئے, نماز کی طرف بڑھیے, اگر معبد میں جانا ہے تو چند منٹ پہلے جا کے بیٹھیے, اقامت کا انتظار کیجئے, یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اصل میں عبادت کی روح کو انسان سے متعلق کرتی ہیں. وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات یہاں سے پیش قدمی کرتی ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو اشارہ فرمایا من ہاہنا تو یہ مشرق کی طرف فرمایا, اذا اقبل اللیل من ہاہنا جب رات یہاں سے پیش قدمی کرتی ہے, واتبر النہار من ہاہنا اور یہ اشارہ مغرب کی طرف فرمایا, اور جب دن یہاں سے پیٹھ پھیرتا ہے, وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جاتا ہے, فقد افطر الصائم, تو یہ روزے دار کے افطار کا وقت ہے. یہ گویا اسی بات کی تشریح ہے جو اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ روزے کو پورا کرو الا اللیل, رات کے آنے کے وقت تک. یعنی اگر بالکل لفظی ترجمہ کیجئے تو وہ یہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ بحث پیدا ہو گئی کہ رات کے آنے کے وقت سے کیا مراد ہے. تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا, اور وہ ہو سکتا ہے چونکہ الفاظ میں اجمال ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا اندھیرا ہو جائے, چنانچہ 8-10 منٹ کی بحث ہمارے ہاں جاری رہتی ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے اور بارہا توجہ دلائی ہے کہ میرے نزدیک ترجیح یہی ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے بس الی اللیل کے الفاظ کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے, اور چونکہ ہمیں افطار میں اجلت کی تلقین بھی کی گئی ہے جیسے ابھی حدیث سنی, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس جانب توجہ بھی دلائی ہے, تو اس وجہ سے الی اللیل کے مفہوم میں اسی چیز کی ترجیح قائم رکھنی چاہیے کہ مغرب ہو گئی تو بس روزہ کھول لیں. تاہم قرآن مجید کے الفاظ میں چونکہ اس دوسرے مفہوم کے لیے ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے بحث کا، تو اس وجہ سے اس پر کوئی نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے اختلافات سے کوئی قیامت نہیں آتی۔ میں اپنی ترجیح یا اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ اس میں مغرب ہی کا وقت موضوع ہے اور الفاظ اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے وہ بھی بین ہی اسی بات کو بیان کرتی ہے۔ یعنی سیدنا عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بس دیکھو یہ رات ادھر سے پیش قدمی کر رہی ہے، یہ دن ادھر غروب ہو رہا ہے اور سورج ڈوب گیا، تو یہی افطار کا وقت ہے۔ تو غروب آفتاب ہی کے معنی اور مفہوم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی سمجھا ہے، لہٰذا ترجیح اسی بات کی ہے کہ جیسے ہی غروب ہو روزہ کھول لینا چاہیے۔ وعن ابی حریرت قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم۔ ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں وصال نہیں ہونا چاہیے۔ وصال کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ روزے افطار کیے بغیر رکھے جائیں، یعنی ان میں مواصلت پیدا کر دی جائے، یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، یہ فرمایا ہے کہ اس سے اجتناب کرو۔ تو ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ وہی بات جو میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ سحری کے وقت روزے کو شروع کیجئے، جب فجر کا وقت آ جائے تو بس سمجھیے کہ اب کفل لگ گیا، اور جیسے ہی مغرب ہو تو کھول لیجئے۔ یہی ہمارے دین کا قائم کردہ طریقہ ہے، لیکن لوگوں میں عبادت کا شوق ہوتا ہے بعض اوقات، اور وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر زیادہ مشقت سے عبادت کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرتی کا ایک پہلو ہے، اور اسی کے پیش نظر رہبانیت پیدا ہوئی اور رہبانیت کا ایک پورا مذہب وجود میں آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا کہ سحری کرو، افطار کرو، اور یہی طریقہ ہے جو میرا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ نے اس سے روکا کہ لوگ افطار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مواصلت کے روزے رکھیں یا وصال کے روزے رکھیں، یعنی افطار کیے بغیر دو یا تین روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اس کی بعض اور صورتیں بھی زیر بحث آئی ہیں، بعض روایتوں میں بھی آئی ہیں، ہمارے فقہا کے ہاں بھی ہیں کہ بس سحری کھا لی جایا کرے، لیکن عام طور پر وصال سے یہی مراد ہے کہ دو تین روزے افطار کیے بغیر رکھے جائیں۔ تو رسول اللہ نے اس سے روکا۔ فقال لہ رجل، تو ایک شخص نے جو یہ بات سن رہا تھا یہ کہا کہ انکا تواصلو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو ایسا کر لیتے ہیں بعض اوقات، یعنی آپ کے بارے میں ظاہر معلومات ہوں گی، لوگ ازواج مطہرات سے بھی پوچھتے ملتے رہتے تھے، اور اس بات کا بھی لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ حضور کے معمولات پر نگاہ رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کر لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قال وایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے تو سب لوگ رسول اللہ ہی کی طرح ہیں، اور رسول اللہ انسانوں ہی کی طرح ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، وہاں یہی الفاظ ہیں، لیکن اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا انتخاب کیا اس کے لحاظ سے، اللہ کا جو ربط و تعلق ہے اس کے لحاظ سے، ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی مثل نہیں ہو سکتا اللہ کے پیغمبر کے۔ تو فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، انی ابی تو یتیمنی ربی و یسکینی، میں رات بسر کرتا ہوں اس طرح کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ قوت فراہم ہوتی ہے، وہ رزق کریم مجھے دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک بالکل وہی چیز ہے جس کا ذکر سیدہ مریم کے باب میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ جب کبھی زکریہ آتے اور دیکھتے محراب میں تو وجدہ اندہ رزقہ، یہ وہی رزق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مادی پہلو بھی ہوتے ہیں اور کچھ روحانی پہلو بھی ہوتے ہیں جو تقویت کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا نور جب انسان کا احاطہ کرتا ہے تو پھر بہت سی مادی ضرورتوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ یہ کرتا ہے, اس معاملے میں تمہیں میری پیروی نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ تعلیم حاصل ہوئی کہ بعض چیزیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں, اس میں آپ کو اسوہ قرار دے کر لوگوں کو اس کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے. اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی حدیثوں میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں, ان کا اپنے وقت پر ذکر ہوگا. اقول و قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیر سے جمعہ رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. 15 منٹ سالج آپ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا. جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ دنوں آپ سے بات کی تھی سر سید احمد خان کے اصول تفسیر پہ. ان کی تفسیر میں لکھے ہوئے دو اصول, دو ضابطوں, قرآن پہ غور و فکر کے دو قاعدوں پر آپ نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا. اس پر ایک سوال ہمیں یہ سامنے آیا کہ آپ نے سر سید کے اس علمی پہلو کو تو زیر بحث لائے, اس پر تنقید بھی کی, لیکن سر سید احمد خان کے پیچھے جو محرکات تھے اس کام کو کرنے کے, ان کے جو نظریات تھے سامراج کی خوشنودی, تائید مستشرقین کے ایک طریقے سے بات کو اپنانا, مروبیت ان کی اس دور کی ایجادات اور سائنس, اس کو آپ زیر بحث نہیں لے کر آئے. ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ فکر اس کے یہاں پیدا کیسے ہوئی, اس کی محرکات اور نیت, اور اصل میں وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا. تو آپ نے سر سید کے اس پہلو کو اگنور کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟
میں تو اس کو ایک شدید نوعیت کا گناہ سمجھتا ہوں. یعنی میرا کیا کام ہے کہ میں کسی کے محرکات طے کروں؟ میرے سامنے کسی شخص کا کال آئے گا یا کسی کا فعل آئے گا, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کال اگر دین سے متعلق ہے تو قرآن و سنت کے مطابق ہے, فعل اگر دین سے متعلق ہے تو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معیار بنا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ تمام اختلافات میں یہ کتاب حکم ہے, یہ فیصلہ کرے گی. تو اس لیے میری زبان سے تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی کے محرکات طے کیے ہوں. یعنی کسی آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے, حالات کے لحاظ سے بھی وہ رائے قائم کر سکتا ہے, سیاسی عوامل کے لحاظ سے بھی رائے قائم کر سکتا ہے, سماجی تغیرات کے حوالے سے بھی رائے قائم کر سکتا ہے, تاریخ کے کسی خاص دور کے زیر اثر بھی رائے قائم کر سکتا ہے. لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے محرکات اور اس کی نیت متعین کروں؟ اس سے کیا چیز ہے کہ جو میں لوگوں کو دوں گا, اور کیا خدمت ہے جو میں انجام دوں گا؟ اس میں زیادہ تر قیاسات ہوں گے, مختلف چیزوں کو میں ایک قاعدے میں رکھ کے اس سے کچھ نتائج نکال لوں گا. تو میرے سامنے سر سید کی بے پناہ خدمات ہیں. انہوں نے تعلیم کا بندوبست کیا, لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ قومی حیثیت سے جینا چاہتے ہیں تو انہیں جدید علوم سیکھنے چاہیے, جو تہذیبی تغیرات پیدا ہو رہے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کو متنبع کیا. دین کے معاملے میں یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ کتنی اہمیت رکھتے تھے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے تھے, اپنے گھر کا اثاثہ تک وہ بیچنے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے ان کا جواب دیں. اپنی زندگی انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی. وہ ہماری تاریخ کے بڑے قومی رہنماؤں میں سے ہیں. تو اس حیثیت سے ان کی خدمات بالکل ناقابل انکار ہیں. ایک خاص دور میں وہ یہ سب کر رہے تھے. اس وقت ایک بڑی سلطنت ختم ہو گئی تھی, مسلمان اپنے ماضی سے محروم ہو رہے تھے, نئی قوتیں سامنے آ رہی تھیں. اس میں کسی چیز کا صورت حالات کے لحاظ سے ان پر اثر رہا ہو تو رہا ہوگا, لیکن یہ میری دلچسپی کی چیز کیوں ہے اور میں اس میں کھوج کرید میں کیوں پڑوں؟ مجھے تو صاف صاف یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. یعنی وہ بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے. اس طرح کی چیزیں اصل میں وہ لوگ پیش کرتے اور ان کی بنیاد پر اپنے مقدمات قائم کرتے ہیں جن کے سامنے یا تو پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے اور یا یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر استدلال کرنے کی اہلیت سے بیبارہ ہوتے ہیں. اگر اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں, تو بحث ساری اس پر کیوں نہ ہو؟ چنانچہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو سر سید کی قومی خدمات کا بے حد مداح ہونے کے باوجود جو چونکہ میں ان کی مذہبی آراء کو اصول میں بھی غلط سمجھتا ہوں اور بہت سے اطلاقات میں بھی، تو میں نے اپنی بات دلیل کے ساتھ واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ زبان بیان کے قطعی اصولوں کے تحت سر سید کا نقطہ نظر غلط ہے۔ میرے نزدیک ہر معاملے میں اتنی ہی بات کافی ہے۔ میں تو اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں آپ کو یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اب یہ متعین کر لینا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم عربی زبان میں ضلالت اور اردو میں گمراہی کا لفظ اختیار کریں گے۔ ان کو بھی میں نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ دین میں جو وہ 10 چیزیں بیان کی ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اس کے جواب میں، ان میں اگر کوئی تاویل کا بڑا انحراف ہے تو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، ورنہ غلط اور صحیح۔ ایک آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے، قرآن کی کسی آیت کو ایک طرح سمجھا ہے، کوئی اصول قائم کیا ہے، وہ اگر غلط ہے اور میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ان دلائل کی بنیاد پر غلط ہے، تو مجھے محرکات کیوں تلاش کرنے ہیں اور کیوں ان چیزوں کے درپے ہونا ہے؟ قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی ہے۔ اگر آپ وہ 10 احکام پڑھیں جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں اور جو احکام عشرہ ہیں، تو اس میں فرمایا کہ لا تکف ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے درپے نہیں ہونا چاہیے جن کا ہم علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ اندازے ہوں گے، کیا ساتھ ہوں گے، ظنون و اوہام ہوں گے۔ اور ہمیں سورہ حجرات میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ میرے ساتھ تو جن لوگوں نے آخری درجے کی زندگی میں زیادتی کی ہے، میں نے کبھی ان کے محرکات بھی بیان نہیں کیے۔ تو میں اس کو انسان کے اخلاقی وجود کی اہانت سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں کے محرکات تلاش کرے، ان کی نیت پر حملہ آور ہو، اس کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرے۔ میرے نزدیک جو کچھ بھی ہم ہیں، ہمارے جو بھی محرکات ہوں گے، ان کا ظہور کن شکلوں میں ہوگا، اس سے کوئی ماتھے پر لکھا ہو تو نہیں آ جائے گا نا، اس کا ظہور یا قول میں ہوگا یا فعل میں ہوگا۔ تو قول اور فعل دونوں کو اگر وہ دین سے متعلق ہے تو ہم قرآن و سنت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جانچ سکتے ہیں، اور اگر وہ دنیا سے متعلق ہے تو عقل کے مسلمات کی روشنی میں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آخر ہمیں اس چیز کے درپے ہونے کی ضرورت کیوں؟
ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بیان کیا۔ چلیں، سر سید کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، قومی رہنما تھے، ان کی بڑی بے پناہ خدمات ہیں، مسلمان بھی تھے، لیکن ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک پورا نقطہ نظر، ایک نظریہ، ایک مکتبہ فکر ہے مستشرقین کا، ان کی تو نیت ان کے اعمال میں ڈھل چکی ہے، وہ تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ اسلام کے اندر سے کیڑے نکالنے ہیں، مذہبی فکر کو کریدنا ہے، لوگوں کو متنفر کرنا ہے۔ تو پھر ان کی محرکات کو تو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں، وہ تو نہ مسلمان ہیں اور ان کی نیت تو اعمال میں ڈھل چکی ہے۔
وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ خدا کے کنبے کے افراد ہیں، ان کے بارے میں بھی میں یہ طریقہ کیوں اختیار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ تعلیم مجھے صرف مسلمانوں کے بارے میں دی ہے کہ مجھے بدزنی نہیں کرنی چاہیے؟ تو وہاں بھی میں محرکات طے کر کے کیا کروں گا؟ آخر ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے، ہم بعض اوقات مغربی فلسفے، مغربی فکر پر تنقید کرتے ہیں۔ تنقید کرتے ہیں تو اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مغربی فکر سے یا ان کے فلسفے سے دشمنی ہو گئی ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ حسن ظن رکھا جائے کہ وہ ہمارے دین کو، اس کی دعوت کو، اس کے مقدمات کو بعض موقعوں پہ غلط سمجھتے ہیں۔ غلط سمجھتے ہیں تو ان کو تنقید کا حق حاصل ہے۔ وہ تنقید کریں گے تو یا کوئی قول وجود میں آئے گا یا فعل وجود میں آئے گا۔ اچھا، فعل تو وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کو کوئی دینی مفکر کی حیثیت سے کسی نے پیش نہیں کرنا، تو وہاں قول ہی قول ہے۔ ان کے اقوال دلائل پر مبنی ہوں گے، دلیل مضبوط ہے، سر تسلیم خم۔
یعنی مستشرقین کی دلیل بھی مان لی جائے گی؟
دلیل تو دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کس کی دلیل ہے۔ یعنی دلیل ہمارے کسی آدمی کی ہے، کسی مستشرق کی ہے، یہ لاک کی ہے، یہ والٹیئر کی ہے، یہ روسو کی ہے، یہ سقراط کی ہے، دلیل ہے تو دلیل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہی تو ایمان ہے۔ آپ جانتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تکبر بطر الحق ہے، یعنی جب کوئی حق تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے مقابلے میں اکڑنے کا نام، اترانے کا نام، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دینے کا نام، یہی تکبر ہے۔ اور تکبر تو بڑے جرائم میں سے ہے، تو اس کا ارتکاب کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بھی بات دیکھی جائے گی، وہ اپنی بات دلائل سے بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ ان کا کوئی مقدمہ پیش کیجئے، میں اس کا تجزیہ کر کے بتا دوں گا آپ کو کہ دینی لحاظ سے اس میں کیا غلطی ہے، علمی لحاظ سے اس میں کیا غلطی ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہونی چاہیے. ہم عادی ہو گئے پروپیگنڈا کرنے, لوگوں کو ایجنٹ قرار دینے, ان کی نیتوں پر حملہ کرنے. مجھے اندیشہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ قیامت میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور خدا ان سے وہ سوال پوچھے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. سارے قرائن اس صحابی کے حق میں تھے, یعنی تلوار وہ سونتے ہوئے تھے, عین میدان جنگ میں تھے, اس میں اس شخص نے کلمہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جب کلمہ لے کے آ جائے گا تو یہ بتاؤ اس وقت کیا کہو گے. تو سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالوں کہ میں کسی کی نیت طے کر رہا ہوں, کسی کا محرک طے کر رہا ہوں, کسی کو فلاں اور فلاں کا ایجنٹ قرار دے رہا ہوں. بھائی میرے سامنے یا کال ہے یا فیل ہے, میں اس کا تجزیہ کرنے کی الحمدللہ صلاحیت رکھتا ہوں. میں وہ تجزیہ کروں گا, دلائل کے ساتھ بات بتا دوں گا, اور اگر اپنے تجزیے میں کسی وقت قاصر رہ جاؤں گا تو اپنا علم بڑھاؤں گا. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اور میری پوری زندگی اس سے خالی ہے. اگر کبھی کسی جگہ مجھ سے بھی اس معاملے میں تجاوز ہوا ہو تو میں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں.
سبحان اللہ, بہت خوب. آگے بڑھاتے ہیں, ایک آدھ مختصر سوال اور لے لیتے ہیں, دو تین منٹ ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے لیے تضرر, اور ان کے اندر خشیت کا مادہ پایا جاتا ہے. لیکن دوسری جانب قرآن ہی میں ان کی جو رہبانیت کا تصور ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خود سے انہوں نے پیدا کر لیا تھا. تو ایک طرف جو ہے وہ ان کے تضرر و خشیت رجوع اللہ کی تعریف تحسین ہے, اور دوسری طرف رہبانیت کے اوپر وہ ہے. تو رہبانیت کے نتیجے میں تو اللہ کے قریب ہوئے تھے, تو اس کی تعریف ہو رہی ہے اور یہاں تنقید ہو رہی ہے.
بڑی عمدہ تعلیم ہے یہ, اسی تعلیم پر ہمارے دین کی بنیادیں قائم ہیں. یعنی کسی انسان کی نیت کیا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, اس نے کس چیز کو اپنا مقصد بنایا, خدا کی خوشنودی پیش نظر تھی, اللہ کو خوش کرنا پیش نظر تھا. یہی تو دین ہے, یہی معرفت ہے, یہی حق ہے. ہمارے ہاں کتنے صوفیاں ہیں جن کی آراء پر ہم تنقیدیں کرتے ہیں, جنہوں نے جو فلسفہ پیش کیا ہے اس کو ہم شدید ہدف تنقید بناتے ہیں, لیکن ان کی للہیت, ان کا خلوص, اللہ سے ان کا تعلق, اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ان کے جدوجہد, اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جو کرے گا وہ ظالم ہوگا. تو یہی معاملہ جو ہے وہ بہت سے مسیحیوں کا ہے. قرآن مجید نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ لوگوں کی نیت اور ان کے محرکات یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہاں تک محدود رہیے جہاں تک قرآن نے تبصرہ کیا کہ یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی, اللہ نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا, لیکن پھر اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی دین میں رائے قائم کرتے وقت بہت اطمینان کے ساتھ سوچنا چاہیے. آپ اپنے لیے کوئی چیز اگر ایجاد کر لیں گے اور پھر اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس پر بھی پکڑے جائیں گے.
سبحان اللہ. اچھا, صحابہ کو کہا کن تم تختانون انفسکم,
روزے میں یہی فرمایا ہے. یعنی جو آپ کی رائے ہے دیانتداری سے قائم کیجئے, اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ قائم کیجئے, غلط ہوئی تب بھی اجر مل جائے گا. لیکن یہ کہ اپنے ساتھ خیانت کسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ تعبیر اختیار کی ہے سورہ بقرہ میں, کن تم تختانون انفسکم, اپنے نفس کے ساتھ خیانت نہ کرو. یعنی دیانتداری سے آرا قائم. میں تو جو لوگ آپ کے ہاں بہت زیادہ متون ہیں ان کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہوں, اور ہمیشہ تاویل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو غلطی کیسے لگی ہوگی, اور ایسا ہی کرنا چاہیے. غلطی کے اگر اسباب محرکات آپ کے سامنے موجود ہیں تو کسی آدمی کو فریب کار قرار دینا, کسی آدمی کو دجال قرار دینا, کسی آدمی کو اپنے باطن میں غلطی کرنے والا یا منافق قرار دینا, یہ اللہ کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کے قول و فعل کا جائزہ لوں, اور وہ جائزہ لینے کے لیے بھی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس وقت جب کہ اس میں کوئی ایسی غلطی ہو جو دین پر یا دنیا کے کسی بڑے معاملے پر اثر انداز ہو رہی ہے. ورنہ ہر آدمی اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے, وہ اپنے رب کے سامنے جواب دے ہے, وہ جواب دہی کر لے گا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالوں.
ٹھیک ہے, ہم سب, ہمارے یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آخر میں چاہوں گا چند سیکنڈ, پاکستان کی جو خبریں اطلاعات آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ کرونا بہت حد سے تجاوز کر چکا ہے, بڑی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں, پابندیاں لگا رہی ہے ریاست, ہمیں اور آپ کو سننے والے زیادہ تر لوگ دینی شعور رکھتے ہیں. میں مختصر سا سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت جو مذہب سے لوگ محبت کرتے ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اللہ کی بات سنتے ہیں, رمضان میں خواہش ہوتی ہے تراویاں پڑھنا, مسجد جانا, وہاں بھی اختلاط ہوتا ہے, کیا نصیحت, کیا پیغام دیں گے اس وقت لوگ سن رہے ہیں؟
میں پہلے دن سے جو نصیحت کر رہا ہوں وہی کروں گا کہ ہمارے پروردگار کا حکم یہی ہے کہ جس وقت اس طرح کا معاملہ پیدا ہو جائے اس وقت جو ماہرین ہیں ان جو احتیاطیں بھی وہ بتائیں ان پر عمل کریں. اور یہ چیز کوئی معمولی بات نہیں ہے, یعنی آپ جب جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے خطرہ بنتے ہیں. جس وقت تک کوئی معاملہ آپ کی ذات تک ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی ذات کو بھی خطرے میں مت ڈالو. یعنی قتل اپنے نفس کا ہے تو وہ بھی جرم, اور کسی دوسرے کا ہے تو وہ بھی جرم. آزار پہنچانا اپنے آپ کو بھی گناہ, دوسروں کو بھی گناہ. تو اس لیے اس میں ہر آدمی کو یہی کرنا چاہیے. اور اس میں جو حکومتیں, جو ارباب اقتدار, جو نظم اجتماعی کے چلانے والے, یا جو اطباء اس کے ماہرین مشورہ دے رہے ہیں, یہاں ان ایکسپرٹس کی اوپینین ہے جس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے. اور اس کے مطابق ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عبادات میں اصول یہی ہے کہ جب وہ اپنی اصل صورت میں ادا کرنی مشکل ہو جائیں تو پھر جو صورت بھی قریب ترین ہو اس میں اس کو ادا کرو. چنانچہ میں نے تو آپ یاد کریں پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہمارے ہاں جامع مساجد میں سے یا بعض خاص مسجدوں میں یا دارالحکومت میں کسی جگہ سے لوگوں کے لیے جماعت کا اہتمام کر دیا جائے, تو اللہ نے وہ اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں اس میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ اس وقت جانتے ہیں کیا رد عمل ہوا تھا, لیکن وہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے جب لوگ میری بات کو سمجھ لیں گے.